أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والمشركين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائه مجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: وورث سليمان داود. محترمین، ہماری گفتگو جاری ہے باغ فدق تاریخ کی روشنی میں. آخر یہ ملکیت کیسی ہے، اس کا رقبہ بڑا بہت بڑا ہے، اور یہ ملکیت رسول اسلام کو ہبا کی گئی. رسول نے وہ ملکیت اپنی بیٹی کو ہبا کر دی، اور بیٹی نے اس ملکیت کا زیادہ تر حصہ دین پر خرچہ کیا. لیکن جب رہبر دین رحمت للعالمین اس دنیا کو کوچ کر گئے، اس دنیا سے چلے گئے، وہ ملکیت، وہ وراثت جو اپنی بیٹی کے لیے چھوڑ گئے تھے، ان حاکموں نے جو خود بن گئے تھے اسے چھین لیا. حالانکہ جو حاکم بنے وہ مرضی رسول کے مطابق نہیں تھے، وصیت رسول کے مطابق نہیں تھے. تاریخ کی روشنی میں وہ حاکم تھے ہی نہیں، لوگوں نے ان کو حاکم بنا لیا. جن کو لوگوں نے حاکم بنایا، ان لوگوں نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ اولاد رسول پر ظلم. آپ انصاف کریے، جو رسول رحمت للعالمین بن کے آیا ہے، جس کے آتے ہی ساری زمین نور سے پر نور ہو گئی، جس کی زوجہ نے اپنی ساری دولت تمام مسلمانوں کو دے دی، سب پر لٹا دی، اور جو جنگیں ہوئیں اس میں جو جتنا مال غنیمت اتنا آیا کہ جن کے گھروں میں سر پہ سایہ نہیں تھا، ان کے بچے سونے اور چاندی کی گوٹیوں سے گوٹیاں کھیلتے تھے، جن کی عورتوں کے پاس زیورات نہیں تھے وہ ہر وقت زیورات میں لدی رہتی تھی. اس کے آنے کا یہ مرتبہ، یہ مقام کہ اب کوئی غریب نہیں ہے، اس کی آنکھ بند ہوتے ہی وہ وراثت، وہ ملکیت جو اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو دی تھی، حکومت وقت نے سب سے پہلا کام یہ کیا. دنیا کے کوئی رہبر، کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا کہ اپنے رہبر کے گھر والوں کو اذیت پہنچائے. آج کل تو اس دور میں تو ماشاءاللہ سے ہر جگہ پر جو رہبران ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے اور لوگ بڑا اکرام کرتے ہیں، دینے کے بجائے یعنی ان سے دینے کچھ وہ دیں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ خود ان کو دیتے ہیں، عطیات ہدیات دے رہے ہیں تاکہ جس نے ہمیں راستہ دکھایا ہے اس کی اولاد بھوکھوں نہ مر جائے۔ نہیں معلوم وہ لوگ کیسے تھے کہ رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی سب سے پہلا قدم وہ اٹھایا گیا کہ جنازہ رسول پڑا رہا۔ مجھے تاریخ کے اس گوشے میں نہیں جانا ہے، اور لوگ حکومت سازی میں لگے رہے، حکومت بن گئی، سب سے پہلا حکومت کا جو کام ہوا وہ رسول اسلام کے گھر سے شروع کیا گیا، اولاد رسول سے۔ کیا کچھ دینا نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس جو ہے وہ لے لینا ہے، وہ ملکیت، وہ باغ جو رسول نے اپنی بیٹی کو دیا تھا حکومت وقت نے اسے چھین لیا۔ یہاں پر میں جملہ کہہ دوں، یہ اتنے سخی تھے، باپ بھی سخی تھا، ماں بھی سخی تھی، شوہر بھی سخی، بیٹے بھی سخی، اتنے سخی ہیں کہ اگر دروازے پر کوئی آ جائے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ اگر حکومت وقت ان سے گزارش کرتی، ریکویسٹ کرتی کہ حکومت کو چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اناج نہیں ہے، غلہ نہیں ہے، ثروت و دولت نہیں ہے، یہ ملکیت ہم کو دے دیجئے تاکہ ہم دین اسلام کی نشر و اشاعت کریں، تو رسول کی بیٹی یقیناً دے دیتی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، چھین لیا گیا۔ جو اس میں خدام اور جو کام کرنے والے شہزادی کی طرف سے تھے ان سب کو بھگا دیا گیا، مار دیا گیا، نکال دیا گیا، اور اس پر حکومت وقت نے قبضہ کر لیا۔ اب اس کا جو بھی غلہ، میوے، جو پیداوار ہوگی وہ ہمارے خزانے میں آئے گی۔ ادھر جب ساری ملکیت چھن گئی، جس کے دروازے پر ہزاروں لوگ کھانا کھانے آتے تھے، یعنی رسول کی بیٹی اتنی کریمہ تھی، رسول اتنے کریم تھے، علی اتنے سخی تھے کہ ان کا دسترخوان چالو رہتا تھا، ان کے گھر فاقے ہونے لگے، اور 10 دن کے اندر وہ باغ چھین لیا گیا، رسول کی وفات کے 10 دن کے اندر اندر باغ لے لیا گیا۔ بتائیے کتنا بڑا ظلم ہوا ہوگا اس بیٹی کے اوپر کہ جس کا کل مسجد میں احترام کیا جاتا تھا، جس کے دروازے پر رسول آ کے سلام کیا کرتا تھا، آج اس کے گھر میں فاقہ ہے۔ کیسا انصاف ہے، کسی دنیا کے منصف انسان سے انصاف کرایا جائے، کیا یہ انصاف ہے؟ جب وہ چھین لیا گیا تو رسول کی بیٹی نے چند عورتوں کو بلایا، کہا میرے ساتھ چلو، اور آپ تاریخ کا جب مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ رسول کا جو گھر تھا، جو مولا علی کا گھر تھا، اس کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا۔ شہزادی کونین نے چند عورتوں کو بلایا، کہا میرے ساتھ چلو، امام حسن کو لیا، امام حسین کو لیا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو لیا، اور اپنی کنیز خاص جناب فضہ کو لیا، کہا میرے ساتھ چلو، اور مسجد میں صدر دروازے سے داخل ہوئیں، گھر سے نکل کر دوسری طرف سے۔ یہ بیٹی جس مسجد میں روز آتی تھی تو اس کا اکرام کیا جاتا تھا، احترام میں لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، ظاہر سی بات جب رسول کھڑا ہے تو سب کے سب کھڑے ہو جاتے تھے۔ آج یہ بیٹی آئی ہے اپنے حق کا مطالبہ کرنے، خود ساختہ حاکم تخت نشین ہے، رسول کی بیٹی پہنچی اور اس نے اپنے حق کا مطالبہ کیا۔ سب سے پہلے تو کہا گیا کہ آپ کوئی گواہ لائی ہیں، کہا میرے گواہ یہ ہیں، میرا شوہر اس کا گواہ ہے، میرے دونوں بچے گواہ ہیں، فضہ گواہ ہے، اور میں گواہی کے لیے یہ چند عورتیں بھی مہاجر و انصار کے ساتھ لے کے آئی ہوں کہ جس باغ فدق کو آپ نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے وہ میرا حق ہے، یہاں دو لفظ میں کہوں گا، جو حق مانگ رہی ہے رسول نے اسے صدیقہ کا لقب دیا، یہ میری بیٹی صدیقہ ہے، یہ نام رسول نے رکھا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، میرا رسول بولتا ہی نہیں ہے جب تک اللہ کی وحی نازل نہ ہو جائے. اس کا مطلب صدیقہ نام جو رکھا گیا وہ اللہ نے رکھا، جس سے طلب کیا جا رہا ہے اس کا لوگوں نے نام صدیق رکھا. بڑی توجہ چاہوں گا، صدیق کہتے ہیں سچے کو، صدیقہ کہتے ہیں سچی کو، ایسا سچا جو کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو. دو سچے، ایک حق کا مطالبہ کر رہا ہے اور ایک کے پاس حق ہے، اس کا مطلب ان دو میں سے ایک ہی سچا ہے، دونوں نہیں ہیں. صدیقہ کہہ رہی ہیں کہ یہ باغ فدق میرا حق ہے، میرے باپ نے مجھے ہبہ کیا ہے، مجھے دیا ہے، یہ میرے باپ کی وراثت ہے جس کی وارث میں اس کی اکلوتی بیٹی فاطمہ ہوں. حاکم وقت کہہ رہا ہے کہ رسول کوئی ملکیت چھوڑتا ہی نہیں ہے، جو ہوتا ہے وہ صدقہ خیرات ہوتا ہے، اور صدقہ خیرات میں پوری قوم کا حصہ ہوتا ہے، لہذا یہ حصہ تمہارا نہیں ہے. اب اس میں ہم کسے سچا سمجھیں؟ تو ظاہر سی بات ہم سچا اسے سمجھیں گے جسے اللہ اور رسول نے سچا مانا ہو، جسے آج تک جس کی گواہی میں قرآن صداقت کی گواہی دے رہا ہو. جب گواہی پیش کی گئی اور شہزادی نے خطبہ عظیم دیا، کہا تم نہیں جانتے ہو کہ میرے بابا رحمت للعالمین تھے، تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ کے جوار میں ملائکہ ان کے ارد گرد ہیں، یہ ساری کائنات ان کے صدقے میں. شہزادی نے جو خطبہ دیا، حاکم وقت کی پیشانی پر پسینے آ گئے. بیٹھے ہوئے اصحاب و انصار کو مخاطب کیا، کیا تمہارے سامنے، تم لوگوں کے سامنے میرے بابا نے مجھے حق نہیں دیا؟ تمہاری اولادیں کیا تمہاری وارث نہیں ہیں؟ جب شہزادی کا خطبہ ہوا، حکومت لرز گئی. لرزنے کے بعد اس نے ایک نامہ لکھا کہ باغ فدق جو واقعاً فاطمہ بنت محمد کا حق تھا، حکومت ان کو واپس کر رہی ہے. مہر لگا کے امضا کر دیا، دستخط کر کے وہ رکا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو. بس یہ درمیان میں ادھر رکا حاکم وقت فاطمہ زہرا کو دے رہا ہے، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے وہ رکا لیا. ایک شخص اور داخل ہوتا ہے، مشیر حاکم، جو حاکم کا مشیر خاص ہے، جس کے نظر مستقبل پر ہے کہ مستقبل کی حکومت میرے ہاتھوں میں ہونا چاہیے. اس نے رکا آتے ہی لے لیا اور پوچھا کیا ہے. حاکم نے کہا کہ یہ باغ فدق جو ہم نے لیا تھا ہم واپس کیے دے رہے ہیں. کہا ہے غضب کر رہے ہو؟ اگر تم نے یہ باغ فدق دے دیا تو یہ حکومت کیسے چلے گی؟ اس کی ہمارے پاس اتنی ذخیرہ نہیں ہے، ہمیں آمدنی چاہیے، پیسہ دولت چاہیے. وہ رکا لیا، حاکم وقت کے سامنے اس کا لکھا ہوا وہ رکا جس کے گواہ تاریخ موجود ہے، ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں پورا واقعہ نقل کیا ہے. اسد الغابہ جو بڑی تاریخ کی مشہور کتاب ہے، اس نے بھی نقل کیا ہے کہ 10 دن کے بعد بنت رسول مسجد میں آئیں، اپنا حق طلب کیا. حاکم وقت کے سامنے اس کا لکھا ہوا وہ نامہ پھاڑ دیا گیا، مجھے تاریخ کے ناموں سے مطلب نہیں ہے, تاریخ سے مطلب ہے, تاکہ واضح ہو جائے. اور اگر آپ کو تاریخ میں نام چاہیے ہیں تو آپ اس کا مطالعہ کریے. خود باغ فدق نام کی کئی کتابیں جس کو آیت اللہ باقر الصدر نے بڑی تفصیل کے ساتھ میں لکھا, اور بہت ساری کتابیں موجود ہیں تاریخ میں, سائے ستہ میں بھی ذکر کیا گیا ہے. ہم صرف اور صرف اس کی تاریخ کی روشنی میں اس کی عظمت اور یہ حق کس کا ہے یہ بتانا چاہتے ہیں. اس سے ایک بات تو ظاہر ہو گئی کہ جو طلب کرنے والی ہے وہ واقعی صدیقہ ہے, اور جو دے رہا تھا وہ صدیق نہیں تھا. کیوں؟ غاصب تھا, غصب کیا تھا, چھین لیا تھا. نامہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ واقعی ہم نے لیا تھا, واپس کر رہے ہیں, اقرار ہے, جرم ہے. اس نامے کو پھاڑ دیا گیا اور یہ کہہ کے واپس کر دیا گیا کہ یہ ملکیت عام لوگوں کے لیے ہے, حکومت چلانے کے لیے. یہاں پر اگر تھوڑی سی شرح میں جائیں گے ہم, حکومت وقت باغ فدق کو اتنا بڑا ایشو کیوں بنائے ہوئے تھی, اسے چھیننا کیوں چاہتی تھی؟ اس وجہ سے اس کو یہ معلوم تھا کہ ہم جہاں حاکم بنے بیٹھے ہیں یہ حق ہمارا نہیں ہے. اور اگر اتنی بڑی جائیداد علی ابن ابی طالب کے ہاتھ لگ جائے گی, ایسا نہ ہو کہ یہ حکومت سازی کر لیں اس کی دولت سے. لیکن اس کو یہ پتہ نہیں تھا, یہ تو اللہ کے خزانے کے حاکم ہیں, باغ فدق تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہ حکم دے دیتے تو دیوار کو سونے کی ہو جاتا تو دیوار سونے کی ہو جاتی. جس کے ہاتھوں پہ سنگریزے کلمہ پڑھتے ہوں, جس کے اشارے سے سورج پلٹ آتا ہو, اس کے سامنے یہ دولت کچھ نہیں تھی. ظاہر سی بات, اب یہ مادی لوگ مادی باتیں ہی سوچیں گے, ان کے اندر روحانیت کا وجود نہیں تھا. تاریخ شرمندہ ہے اس بات سے کہ جس رسول سے تمام مسلمان پہچانے جائے, اسی رسول کی بیٹی کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں جمع کر دی جائیں. اس رسول کی بیٹی اپنا حق کے مطالبے کے لیے مسجد میں آ جائے, حکومت کے سامنے آ جائے, شرم کی بات ہے. ایک چیز اور ہے, یہ وراثت جو ہے بیٹی نے ہی کیوں طلب کی؟ ازواج پیغمبر جو موجود تھی انہوں نے طلب کیوں نہیں کی؟ سوال ہے یہ. اس کا جواب بھی بہت آسان ہے, جس کو مل جائے گا وہ کیوں مانگے گا, جس کا لے لیا جائے گا وہی تو طلب کرے گا. تاریخ کے سینے کو چاک کر کے دیکھیے, ازواج پیغمبر کو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی, ان کو بغیر مانگے دے دیا گیا. کیوں؟ حکومت وقت سے رشتے جو تھے. اور دوسری بات یہ ہے, انہوں نے طلب کیوں کیا؟ کیونکہ ان کا حصہ چھین لیا گیا, لے لیا گیا. ازواج کو طلب کرنے کی ضرورت ہی نہیں, کہ تو بغیر مانگے مل رہا تھا, ان کو شہریہ مل رہا ہے, بیت المال سے خرچہ دیا جا رہا ہے. طلب تو وہ کرے جس کا لے لیا جائے. شہزادی کے سامنے ورقہ لکھا گیا, دوسرے شخص نے ورقے کو پھاڑ دیا اور واپس کر دیا. بعض مورخین لکھتے ہیں شہزادی وہیں پر بیٹھ گئیں اور بہت گریا کیا, قبر رسول کی طرف رخ کر کے آواز دی, بابا یہ وہی مسجد ہے کہ جہاں آپ لوگوں کے سامنے میرا احترام کیا کرتے تھے. بابا آپ کے چلے جانے کے بعد یہ دنیا میرے لیے اندھیری ہو گئی ہے, بابا آپ کے بعد میرے اوپر مصائب ڈھائے گئے. شہزادی نے بہت گریا کی, ایک مرثیہ بھی کہا, سبت علیہ مصائب اللہ, بابا میرے آپ کے بعد میرے اوپر جو مصائب گزرے ہیں اگر ان دنوں پہ پڑتے تو اندھیرے میں تبدیل ہو جاتے ہیں, رات کی تاریکی میں بدل جاتے ہیں. شہزادی بیٹھ گئیں, ان کو حسنین مولا متقیان پکڑ کر جب گئی تھیں تو چل کے گئی تھیں, لیکن حق نہ دیا گیا وہ الگ بات ہے, توہین کی گئی وہ فاطمہ کو برداشت نہ ہوا. شہزادی کے لیے باغ فدق کوئی بہت عظیم چیز نہیں تھی, یہ تو جنت کی مالک ہیں, یہ تو کہتی ہیں جنت سے کپڑا درزی لائے گا تو کپڑا آئے گا, لایا درزی, جن کے دروازے پر ملک الموت دستک دیتا رہا فاطمہ کی اجازت کے بغیر اندر داخل نہیں ہوا, اس فاطمہ کے لیے باغ فدق ہچ میں نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, حکومت مانگتی تو خیرات کر کے دے دیتی رسول کی بیٹی. لیکن حکومت نے جو توہین کی وہ شہزادی کو برداشت نہ ہوا. شہزادی بیٹھ گئی, گئی تھی تو چل کے گئی تھی, آئی ہیں واپس جب ہو رہی ہیں تو شہزادے اور مولا متقیان ان کو پکڑ کے لائے, اتنا غم ہوا. اور اس میں کچھ درخت ایسے تھے جن کو رسول اسلام نے خود اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے, خرمے کے درخت, جن کی تعداد مورخین نے 11 لکھی ہے. 11 درخت تھے جن کو رسول نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا, اور یہ سب 10 دن کے اندر کا واقعہ ہے رسول کی وفات کے بعد. اس کے بعد یہ سلسلہ حکومت کا چلتا رہا, حاکم بدلا. جس حاکم نے نامہ لکھا تھا جب وہ مرنے لگا ہے تو اپنے اس کام پر شرمندہ ہو کے گیا ہے کہ کاش میں نے فاطمہ زہرا کا حق واپس کر دیا ہوتا, تاریخ گواہ ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ طلب کرنے والی صدیقہ سچی تھی, اب وہ حق اس کا تھا. حکومت چینج ہوئی, بدل گئی, وہ ملکیت اولاد فاطمہ کو واپس کر دی گئی کہ بھئی پہلی حکومت سے غلطی ہو گئی تھی, لہذا ملکیت جو ہے واپس کی جاتی ہے. حاکم بدل گیا, وہ ملکیت پھر چھین لی گئی اور اسے تقسیم کر دیا گیا اپنے اہل خاندان پر. خاندان پروری میں جو مشہور ہے تاریخ میں, آپ دیکھیے, غور کریے, تاریخ میں نام دیکھیے, آپ کو مل جائیں گے. انہوں نے اس کو اپنے خاندان پر تقسیم کر دیا کہ اتنا حصہ اس کا ہے, اتنا حصہ اس کا, اتنا حصہ اتنا اس کا ہے. اولاد فاطمہ کے گھر پھر فاقے شروع ہو گئے. حکومت بدل گئی, امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں جب آئی تو انہوں نے اولاد فاطمہ کو وہ حق پھر واپس کر دیا جو لوگوں کے پاس تھا. اور جس کے لیے مورخین لکھتے ہیں کہ اس میں جو بھی پیدا ہوتا تھا وہ دین اسلام پر ہی خرچ کیا جاتا تھا, مسلمانوں پر خرچ ہوتا تھا, غریب و غربا پر کو دیا جاتا تھا. یہ تو ویسے ہی مشہور تھے کہ ان کے دروازے سے آج تک کوئی خالی واپس نہیں گیا, آج بھی جاتے ہیں لوگ ان کے در سے طلب کرتے ہیں. وہ تھوڑا سا غلہ اور وہ جائیداد ان کے لیے کچھ نہیں, ان کی جائیداد تو پوری کائنات ہے, یہ اسباب کائنات ہیں, ان کے سبب سے کائنات ہے. یہ نور, یہ روشنی, یہ چاند ستارے ان کے صدقات ہیں. لیکن اس کے بعد جب حکومت بدل گئی اس نے یہ اولاد فاطمہ سے پھر چھین لیا اور اس کا آدھا حصہ اپنے بیٹے کو دے دیا. وہ بیٹا جس نے دین میں بدعتیں اور دین کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, اور یہاں تک نواسۂ رسول کو کربلا میں بلا کے شہید کرا دیا, اس کو حصہ دے دیا گیا. پھر 210 ہجری میں ابو العباس صفاح کے پاس جب حکومت آئی تو اس نے اولاد فاطمہ کو پھر وہ حق واپس کیا. اسی طرح حکومتیں آتی گئیں, اگر کوئی منصف مزاج خدا ترس آیا اس نے واپس کر دیا. یہ دینا اور لینا, اس نے لے لیا اس نے پھر دے دیا, اس نے لے لیا اس نے پھر دے دیا, اس یہ بات ثابت کرتی ہیں جس شخص نے پہلی مرتبہ لیا وہ غاصب تھا. جو حکومتیں بار بار دے رہی ہیں کہ یہ آپ کا حق ہے, آپ کا حق ہے, آپ لے لیجئے, پھر دوسرا لے لیتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے ان کا حق تھا. تاریخ سے نتیجہ کیا نکالیں گے؟ اگر تمام ججوں کو, منصف مزاج لوگوں کو جمع کیا جائے, ان کے سامنے قضیہ پیش کیا جائے کہ کتنی مرتبہ حکومت آئی, حکومت بدل گئی, اگر کوئی منصف مزاج حاکم آ گیا, اس نے کہا نہیں نہیں یہ آپ کا حق تھا, آپ لیجئے, اس کے وارث ہم نہیں ہیں, اس کے وارث آپ لوگ ہیں, ان کی اولاد کو وہ حصہ, وہ حق پورا دے دیا گیا, اور جب دوسری کوئی ظالم حکومت آئی اس نے پھر چھین لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑا مجرم وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے کسی کے حق کو, وہ بھی رسول کی بیٹی کے حق کو غصب کیا. پھر ایک زمانہ اور بدل گیا, ان درختوں کا ہر حکومت نے احترام کیا جس کو رسول نے لگایا تھا. توجہ چاہتا ہوں, جس کو رسول نے اپنے ہاتھوں سے لگایا اس درخت کا ہر آدمی احترام کرتا تھا. کتنے افسوس کی بات ہے جس درخت کو رسول لگائے اس کا تو احترام کیا جائے, اور جس کا احترام خود رسول کرے, رسول کی بیٹی ہو, رسول کی نسل ہو, رسول کا خون ہو, رسول کا گوشت ہو, اگر رسول نبی ہیں یا نبوت کا حصہ ہو تو اس کا احترام کتنا کرنا چاہیے تھا. لیکن اس پر بھی ظالم حکومت جب آئی, ایک ایسی نسل سے ظالم حکومت آئی کہ جس کے زمانے میں وہ 11 درخت جو رسول نے اپنے ہاتھ سے لگائے تھے, اس نے بشران ظالم کو بھیج کے 11 درخت کٹوا دیے. اس نے جیسے درخت کاٹے مفلوج ہو گیا, اس کے ہاتھ پیر پر فالج گر گیا, اور ظاہر سی بات ہے جو آل محمد کو یا ان نشانیوں کو جو اہل بیت اور رسول سے منسوب کی گئی ان کی توہین کرے گا, اس کا حال یہی ہوگا. ہم تاریخ سے انصاف مانگیں اور انصاف سے بتائیں کہ وہ باغ, وہ جگہ, وہ مقام, وہ وراثت جو قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کا وارث اس کو بنایا, اس کا وارث اس کو بنایا, اور جس کے وراثت آج تک اسلام میں مسائل موجود ہیں, وراثت کے مسائل, بیٹی کو اتنا حصہ, بیٹے کو اتنا حصہ, اکلوتا بیٹا ہے بیٹی ہے تو اس کا پورا حصہ, اس تمام چیزیں معین کیوں کی گئیں؟ قرآن کی روح سے نا, بانی اسلام رسول اسلام کی بیٹی کا حق جن لوگوں نے غصب کیا یقیناً وہ جہنمی ہے. انصاف تو یہ ہے کہ وہ آخر تک اگر رسول کی بیٹی کے پاس ہوتا تو اس کا آج تک بینیفٹ, فائدہ تمام مسلمانوں کو ہوتا, کیونکہ یہ خلق اس لیے تھے, کیے گئے تھے, ان کے وجود سے دنیا کا وجود رکھا گیا, اسی لیے خلق کیے گئے, اسی لیے پیدا کیے گئے کہ ان کا جو بھی تھا وہ لوگوں کو خود دے دیتے تھے, چھیننے کی ضرورت نہیں ہے. میں دعا کروں گا پروردگار ہر ایک انسان کو نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما, اور تاریخ اسلام میں تاریخ کی گواہیوں کے ساتھ اس بات سے بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہ ملکیت رسول کی بیٹی کی نہیں تھی. قرآن, حدیث, روایات گواہ ہیں, اس کی مالک رسول کی بیٹی تھی. میں بھی گواہی دیتا ہوں اور اس گواہی پر فخر کرتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ ملکیت رسول کی بیٹی کی تھی. لہٰذا میں دعا کروں گا پروردگار ہم سب کو گمراہی سے محفوظ فرما, نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.